السلام عليكم ورحمة الله. أذان دادي
الله أكبر
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون یہ دو آیات جن کی میں نے تلاوت کی ہے یہ سورہ آل عمران سے لی گئی ہیں اور ان کا بسم اللہ کو شمار کرتے ہوئے نمبر 103 اور 104 ہے. پہلی آیت میں یہ فرمایا گیا کہ اے وہ لوگو جو ایمان لاتے ہو اللہ کا ایسا تقوی اختیار کرو جیسا کہ تقوی اختیار کرنے کا حق ہے. ولا تموتن الا وانتم مسلمون اور ہرگز نہ مرو مگر اس حالت میں کہ تم مسلم ہو اسلام لانے والے ہو اور اپنے آپ کو خدا کے سپرد کرنے والے ہو. ان دو آیات اس آیت میں دو احکام جاری فرمائے گئے اور دونوں احکامات کے ساتھ ایک ایک سوال دل میں اٹھتا ہے. فرمایا تقوی اختیار کرو جیسا کہ تقوی اختیار کرنے کا حق ہے. سوال یہ ہے کہ تقوی اختیار کرنے کا حق کیا ہے, کیسے تقوی کا حق ادا ہوگا. دوسرا ارشاد یہ ہے کہ ہرگز نہ مرو جب تک تم مسلمان نہ ہو اور مرنا اپنے اختیار میں نہیں. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیسے ہم اپنی موت پر اختیار رکھیں گے, کس طرح اس حکم کی اطاعت کر سکتے ہیں جبکہ ہمیں علم نہیں کہ کس وقت ہمیں موت آ جائے. تو در حقیقت اس آیت کے یہ دونوں ٹکڑے جو یہ دو سوال اٹھاتے ہیں ایک دوسرے کا جواب ہیں. اگر تم خدا کا ویسا تقوی اختیار کرو جیسا کہ تقوی اختیار کرنے کا حق ہے تو اس کے نتیجے میں تم ہمیشہ اپنے نفس کی ایسی نگرانی کرتے رہو گے کہ جس سے تم اپنے آپ کو ہر وقت اطاعت کی حالت میں رکھو گے. یہاں مسلم سے مراد یہ نہیں ہے کہ تم اسلام لے آؤ, کیونکہ مخاطب ہی مومنوں کو فرمایا گیا ہے یا ایھا الذین آمنو, اے وہ لوگوں جو ایمان لے آئے ہو تمہیں ہم حکم دیتے ہیں کہ اسلام کی حالت میں مرو اور اس حالت کے سوا کسی اور حالت میں نہ مرو. تو یہاں اسلام لانے سے مراد اطاعت ہے, خدا کی اطاعت کو اختیار کرنا اور خدا کے سپرد رہنا. تو تقویٰ کا حق یہی ہے. وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ تقویٰ کا حکم ہے لیکن علم نہیں کہ تقویٰ کیسے اختیار کیا جاتا ہے, ان کے لیے یہ آیت ان کے اس سوال کا عمدہ جواب پیش کرتی ہے کہ تقویٰ اس طرح اختیار کیا جاتا ہے کہ اپنی زندگی کے ہر لمحہ نگران رہو کہ کسی وقت بھی ایسی باغیانہ حالت نہ ہو کہ اگر اس حالت میں تم مر جاؤ تو تم پر اس آیت کا مضمون صادق نہ آ سکے. اور یہ جو مضمون ہے اپنی زندگی کی ہر حالت کی نگرانی کرنا, یہ ایک بہت ہی مشکل مضمون ہے, کیونکہ بسا اوقات انسان ماحول سے پیدا ہونے والے اثرات کے نتیجے میں جو رد عمل دکھاتا ہے وہ رد عمل تقویٰ سے ہٹا ہوا ہوتا ہے, اور سپردگی کا رد عمل اسے نہیں کہا جا سکتا. چنانچہ دنیا میں جتنے بھی عوامل انسان کی فطرت پر عمل پیرا ہوتے ہیں ان کا تجزیہ کر کے آپ دیکھ لیجئے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ ہر عمل کے نتیجے میں انسان کا رد عمل بالعموم توازن سے ہٹ کر ہوتا ہے, اور جہاں بھی انسان توازن کھو بیٹھے وہاں تقویٰ کی راہ گم ہو جاتی ہے اور ایک باغیانہ حالت پیدا ہوتی ہے. چنانچہ اس مضمون کو مزید گہرائی میں جا کر اگر باریکی سے اس کا مطالعہ کریں تو یہ مضمون نہ صرف یہ کہ زندگی کے ہر لمحے پر حاوی ہے بلکہ ہر لمحے پہ نگرانی کا طریق بتاتا ہے. مثلاً ایک آدمی عام حالت میں بغیر کسی ہیجان کے بیٹھا ہوا ہے, اس کو کئی قسم کی خبریں مل سکتی ہیں, کئی قسم کے معاملات اس سے ہو سکتے ہیں. ایک آدمی بلا وجہ اس کو غصہ دلا سکتا ہے, اس کے مزاج کے خلاف بات کر کے اور بلا وجہ چڑھا کر, یا ایک ایسی خبر دیکھے جس سے اس کا نقصان ہوتا ہو اور بدتمیزی کے انداز میں دل دکھانے کی خاطر اس کو اگر کوئی بری خبر دے تو عام جو ایسی خبر کے نتیجے میں اثر ہے اس سے کہیں زیادہ شدت کا رد عمل پیدا ہوتا ہے. اور وہ جو رد عمل ہے اس میں اکثر انسانوں کو اختیار نہیں ہوتا کہ اس رد عمل کو متوازن رکھیں. اگر ایک انسان کسی عمل سے کسی کو تکلیف دیتا ہے اور غصہ دلاتا ہے, مثلا ایک چپیٹ کسی نے مار دی, تو فوری رد عمل یہ ہوگا کہ میں اس کو 10 چپیٹیں ماروں. ایک گالی دی تو ایک گالی کے جواب میں ایک گالی دے کر انسان رکتا نہیں, بلکہ 10, 50, 100 گالیاں دے کر بھی بعضوں کے دل ٹھنڈا نہیں ہوتا. ایک ٹھونکا لگا دیں کسی کو تو وہ بعض دفعہ اتنی ذلت محسوس کرتا ہے کہ اس کے نتیجے میں مار مار کے کچومت جب تک نہ نکال دے اس کا دل ٹھنڈا نہیں ہوتا. تو یہ جو رد عمل کی حالت ہے وہ باغیانہ حالت ہے, وہ سپردگی کی حالت نہیں. اس حالت میں اگر کوئی جان دے دے تو وہ اسلام کی حالت میں جان دینے والا نہیں ہوگا. ایک لطیفہ حضرت مسلم مؤود اس سلسلے میں سنایا کرتے تھے کہ ایک دفعہ ایک بہت موٹا تازہ پہلوان اکھاڑے سے آ رہا تھا, خوب مالش کی ہوئی اور اس کے سر منڈایا ہوا, اور ٹینڈ کہتے ہیں جب بال بالکل نہ ہوں اور چکنی چپڑی کھوپڑی نظر آتی ہو, تو اس کی ٹینڈ چمک رہی تھی. اس کے پیچھے پیچھے ایک کمزور نحیف انسان جو اس کی پھونک کی مار بھی نہیں تھا وہ چلا آ رہا تھا. اس کو اس کی چمک, اس کا چمکتا ہوا سر صاف شفاف دیکھ کر شرارت سوجی اور اس نے بھرے بازار میں اچھل کر اس کو ایک ٹھونکا لگا دیا. वो जो इसको हम पंजाबी में ठोंगा मारना कहते हैं, ठोंका ही गालबन उर्दू में उसका लफ्ज़ है, बहरहाल उंगली से उसने उल्टी करके तो यूँ सर पे एक ठोंका लगाया। उसने जो मुड़ के देखा कि ये कौन है, सारा बाजार हंस पड़ा, गुस्से में आके उसको इतना मारा कि नीम बेहोश कर दिया। उसके जब मार बैठा तो उसने कहा कि पहलवान जी, आप जितना मर्जी मार लें, जो मुझे उस ठोंके का मजा आ गया वो आपको नहीं आ सकता। अब ये है तो लतीफा, मगर इसमें गहरा फितरत का राज बयान हुआ है। एक शख्स को बजाहिर एक ठोंका लगता है, लेकिन वो ऐसी जिल्लत महसूस करता है उसके नतीजे में, इस कदर खफीफ हो जाता है, दुनिया की नजर में समझता है कि मैं बिल्कुल जलील और रुस्वा हो गया हूं। तो जो दिल का रद्द अमल है, उसके नतीजे में वो फिर बैरूनी रद्द अमल दिखाता है, जो हमेशा यानी ऐसे आदमी के सिवा जो तफा का हक अदा करने वाला हो, हमेशा हद से बड़ा हुआ रद्द अमल होता है और इतदा में दाखिल हो जाता है। एक खुशी की खबर आप सुनते हैं, उस पर भी जो रद्द अमल होता है वो भी ऐसी ही सूरत इख्तियार करता है। बाद लोग खुशी की खबर सुनकर उछलने लग जाते हैं, बेहुदा लगव हरकतें करने लग जाते हैं, शेखियां भिगाड़ने लगते हैं, बगलें बजाते हैं, अजीब अजीब पागलों वाली हरकतें करते हैं। खुशी की खबर सुने या खुशी का कोई मौका देखें, किसी पर फतह हासिल करें या अचानक कोई बड़ा मुनाफा हासिल हो, हर ऐसी हालत में इंसान अपने रद्द अमल में हद से तजावज करने वाला होता है, और वो उसकी इस्लाम की हालत नहीं है। गम की खबर देखें तो बिल्कुल निढाल होकर उस गम के असर के नीचे दब जाते हैं। खौफ की खबर सुने तो खौफ से मगलूब हो जाते हैं। कुरान करीम काफिरों की हालत बयान करते हुए फरमाता है, फरे हुन फखूर, वो छोटी सी बात पर बेहद खुश हो जाने वाले और मामूली से हासिल के नतीजे में बेहद फख्र करने लग जाते हैं, उछलते हैं और अपनी बड़ाई बयान करते हैं। तो दर हकीकत हर रोज हर लम्हा जब भी हम पर बैरूनी अवामिल असर अंदाज हों, वो वक्त है तकवा का हक अदा करने का, और उस वक्त इंसान अक्सर बेखबरी की हालत में होता है और कभी बेदार मगजी के साथ अपने नफ्स पर गौर नहीं करता कि मुझसे जो सलूक किया गया है या जो कुछ मुझे इत्तला मिली है या जो तब्दीली मेरे हालात में पैदा हुई है, उसके नतीजे में अगर मैं खुदा की नज़र में रहने वाला इंसान हूँ, ये मालूम हो कि मैं कौन मुझे देख रहा है, तो मैं कैसा रद्देअमल दिखाऊंगा। खुदा की नज़र में रहने वाला इंसान हमेशा मोतदिल होता है, उसका रद्देअमल कभी भी हद से तजावुज नहीं करता। अगर एक ऐसे इंसान की मौजूदगी में जिसका आप पर रोब हो, जिसकी हैबत आपके दिल पर तारी हो, कोई शख्स आपकी बेइज्जती करे, तो आप हरगिज उस तरह उसको गंदी गालियां नहीं देंगे जिस तरह अलहदगी में वो बेइज्जती कर जाए। उस वक्त आपको कोई नुकसान पहुंचाए तो बड़ा दबा दबा और घुटा घुटा रद्द अमल दिखाएंगे, वरना उसकी भी बेइज्जती होती है जिसकी मौजूदगी में आप हद से तजावुज करते हैं। माँ बाप की मौजूदगी में बच्चों का रद्द अमल और होता है, माँ बाप से अलहदगी में और रद्द अमल होता है। एक साहिब जबरूत बादशाह के हजूर दरबारियों के साथ अगर कोई हरकत हो, उनका रद्द अमल बिल्कुल और होगा, और गलियों में बाजारों में चलते हुए उन्हीं दरबारियों से अगर कोई बदसलूकी करे तो उनका रद्द अमल बिल्कुल और होगा। बस तकवा का माना यह है, और तकवा का हक अदा करने का माना यह है कि जिंदगी की हर वो हालत जिसमें आपके ऊपर किसी किस्म के अवामिल कार फरमा हो, आपकी आम हालत में तब्दीली पैदा करने वाले कोई बैरूनी मुहर्रिकात हों, उस वक्त अपने रद्द अमल को इस तरह देखो कि जैसे तुम्हारे अलावा खुदा भी उसको देख रहा है, और अगर इन मानों में खुदा के सामने रहो तो ये तकवा की हालत है जिसका दूसरा नाम इस्लाम है। यानी अमली दुनिया में हर वक्त खुदा के हजूर सर्बसजूद रहना और उसकी अतात के अंदर रहना, उसकी फरमाबरदारी और उसकी सपुर्दगी में रहना। बस ये छोटी सी आयत दो सवाल उठाती है, और यही आयत इन्हीं दोनों सवालात का जवाब खुद देती है, लेकिन इसकी मजीद तफसील इसके बाद आने वाली आयत पेश फरमाती है। और इस्लाम की एक और तस्वीर ऐसी खींचती है जिसकी तरफ अज खुद महज इस आयत से तवज्जो मंजूर नहीं होती। वो मजमून जब तक खोला ना जाए इंसान पर अज खुद नहीं खुल सकता। चुनांचे फरमाया या अय्युहल वातसिमू बिहब्लिल्लाह जमीया, अगर तुम हक तकवा का हक अदा करने वाले हो, अगर तुम उसके नतीजे में ये तसल्ली पा जाते हो कि तुम उस हालत में जान दोगे जो सुपुर्दगी की हालत है, तो फिर जो कसौटी हम तुम्हारे सामने रखते हैं इस पर अपने आप को परख कर देखो। और इस्लाम के जो हकीकी और बुनियादी माने हैं वो हम तुम पर खोलते हैं, और ये देखो कि क्या तुम उन मानी से इन्हेराफ तो नहीं कर जाते। फरमाया वा तसेमु बिहब्लिल्लाह जमिया, हकीकी इस्लाम ये है कि अल्लाह की रस्सी को पकड़े रखो, ये अतात की हालत है। मगर जमिया इज्तमाई तौर पर, इनफरादी तौर पर नहीं। बस एक और मजमून बयान हुआ जो पहले मजमून के तसलसल में ही इसका अगला कदम है। हबलुल्लाह किसको कहते हैं, पहले इस पर मैं कुछ बयान कर दूं फिर इस मजमून पर मजीद कुछ रोशनी डालूंगा। कुरान करीम की रूह से हबलुल्लाह का तर्जमा करते हुए दो ऐसी आयात जहन में उभरती हैं जहां हबल का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है। एक तो आयत वो है जहां फरमाया दुरबत अलैहिमुज़्ज़िल्लतु एनमा सुक़िफ़ु इल्ला बिहब्लि मिनल्लाहि व हब्लि मिनन्नास, कि ये वो लोग हैं जिन पर ज़िल्लत मुसल्लत कर दी गई है। एनमा सुक़िफ़ु, जहां कहीं भी वो पाए जाएंगे वो जिल्लत और रुसवाई और निकबत की हालत में पाए जाएंगे। इल्ला बिहब्लि मिनल्लाहि, सवाए इसके कि अल्लाह की हब्ल इनको उस जिल्लत से मुस्तस्ना करने वाली हो। वह हब्ल मिनन्नास, और लोगों की हब्ल उनको उस जिल्लत से मुस्तस्ना करने वाली हो, जिल्लत से उनकी हिफाजत करने वाली हो उस हिस्से में। यहां हब्लिल्लाह से और हब्ल नास से एक ही मुराद है, क्योंकि दोनों के साथ हब्ल का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है, और तमाम मुफस्सिरीन इस बात पर मुत्तफिक हैं कि यहाँ हब्ल से मुराद अहद है। यानी खुदा का अहद जो बंदों की हिफाजत करता है, उसके नतीजे में बाज़ दफ़ा कौमें ज़िल्लत से बचाई जाती हैं, क्योंकि अल्लाह ताला का उनसे अहद है कि इस हालत में मैं तुम्हें एक ख़ास तकलीफ़ से बचाऊंगा। जो भी अहद की नौयत हो उसके नतीजे में खुदा का अहद उनको पहुंचता और उनकी हिफाजत करता है। इसी तरह कौमों के अहद हैं, एक कौम का दूसरी कौम से अहद मुआहदा हो जाता है कि अगर कोई दुश्मन हम पर हमला करे तो तुम हमारे दिफा के लिए चले आना। तो इस मुआहदे की रूह से फिर बाज़ दफ़ा बाज़ इंसान बाज़ किस्म के शर से बचाए जाते हैं। तो हबल से बुनियादी माना अहद हुआ, हबल का बुनियादी माना अहद हुआ। दूसरा हबल का लफज हबलुल वरीद के मुहावरे के तौर पर हमें कुरान करीम में मिलता है, حبل الورید شہرک کو کہتے ہیں. یہ وہ رسی ہے جس جو دل اور دماغ کا تعلق سارے بدن سے ملاتی ہے, اور اگر یہ رسی کٹ جائے تو دل اور دماغ دونوں کا تعلق بدن سے کٹ جاتا ہے, اور جس کا دوسرا نام موت ہے. تو یہ وہ جگہ ہے, یعنی وہ آیت جہاں میں نے جس کا مضمون میں نے بیان کیا ہے, یہ وہ جگہ ہے جہاں حبل کا لفظ در حقیقت ان دونوں معنوں میں استعمال ہوا ہے. یعنی واتسمو بحبل اللہ جمیعا سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے اپنے تعلقات کو استوار رکھو جو تمہاری زندگی کی ضمانت ہیں. اگر تمہارے یہ ان تعلقات پر ضرب پڑ گئی یا منقطع ہو گئے تو اسی حد تک تم زندگی سے محروم ہو جاؤ گے. دوسرا معنی بھی, حبل کا دوسرا معنی بھی یہاں صادق آتا ہے اور پہلے معنی کی مزید تشریح کرتا ہے, اور وہ یہ ہے کہ در حقیقت قرآن کریم نے تمام مومنوں کو ایک معاہدے کی روح سے اپنے انبیاء اور شریعتوں سے باندھ دیا ہے, اور یہ عہد اللہ تعالیٰ کا آغاز انسانیت سے لے کر آج تک ہمیشہ قوموں سے لیا جاتا رہا ہے. بس ہر صاحب شریعت نبی اور اس کی شریعت عملاً حبل اللہ بن جاتے ہیں, کیونکہ خدا کے ساتھ کیے جانے والے عہد کے ذریعے وہ ان دونوں سے باندھے جاتے ہیں. شریعت کی اطاعت اور صاحب شریعت نبی کی اطاعت یہ ضروری ہو جاتی ہے. اب سوال یہ ہے کہ اگر حبل اللہ کا یہی معنی ہے تو ایک دفعہ ایک صاحب شریعت نبی آ گیا اور شریعت پیش کر کے چلا گیا تو کیا ہر انسان یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرا اس صاحب شریعت نبی سے ایک تعلق قائم ہو چکا ہے اللہ کے حبل کے ذریعے, میں اپنے عہد بیعت میں جو روحانی معنوں میں میں نے اس سے جوڑا ہے یا باندھا ہے مخلص ہوں اور ثابت قدم ہوں, اور اسی طرح شریعت سے میرا تعلق ہے تو مجھے اب کسی اور چیز کی ضرورت نہیں ہے, گویا میرا اسلام اسی سے کامل ہو گیا کہ میں نے ایک شارع نبی کو قبول کیا اور اس کی شریعت کے ساتھ اطاعت کا تعلق جوڑ لیا. یہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے, اس کا جواب یہی آیت یہ دیتی ہے واتسمو بحبل اللہ جمیعا. اسلام کا سے مراد یہ نہیں ہے کہ تم شریعت سے تعلق جوڑ لو اور صاحب شریعت نبی سے تعلق جوڑ لو, بلکہ حبل اللہ سے مراد یہ ہے, یعنی دوسرے معنوں میں اسلام سے مراد یہ ہے کہ اکٹھے رہ کر تعلق جوڑو. جہاں بھی تمہارا تعلق بظاہر قائم رہا اور آپس کا اتحاد ٹوٹ گیا وہاں تم اسلام کی حالت سے باہر نکل جاؤ گے. بس صرف خدا کی رسی کو پکڑنا کافی نہیں, خدا کی رسی کو اجتماعی طور پر پکڑنا ضروری ہے. یہ ایک عظیم الشان مضمون ہے جس نے اس بات کی طرف توجہ مبذول فرمائی کہ امت کا شیرازہ بکھرنے نہیں دینا, ورنہ شریعت اور صاحب شریعت نبی سے تمہارا تعلق کوئی کام نہیں دے گا. اگر تم بظاہر تعلق رکھتے ہو گے لیکن تمہاری حرکتوں کی وجہ سے, تمہارے اعمال کی وجہ سے یا تمہارے اقوال کی وجہ سے امت کا شیرازہ بکھرنے لگے گا اور تم ایک دوسرے سے جدا ہونے لگو گے, تو پھر حبل اللہ سے تمہارا تعلق حقیقی معنوں میں شمار نہیں کیا جائے گا اور خدا کے نزدیک تم سزا کے مستحق ٹھہرو گے. بس اسلام کی یہ مزید تشریح ہے جو پہلی آیت سے ذہن میں نہیں ابھرتی تھی, از خود ذہن اس طرف متوجہ نہیں ہوتا تھا, لیکن اس دوسری آیت نے اس کو کھول کر بیان فرما دیا. بس بیعت خلافت کی جو ضرورت پڑتی ہے وہ اس لیے نہیں کہ خلیفہ کوئی صاحب شریعت مامور ہوتا ہے بلکہ خدا کے صاحب شریعت رسول کے گزر جانے کے بعد اس قرآن کے یا اس کتاب کے باقی رہنے کے بعد جو ہر صاحب شریعت نبی کے بعد باقی رکھی جاتی ہے محض ان سے تعلق کافی نہیں ہے, پھر جمعیت کیسے نصیب ہوگی؟ جمعیت مرکزیت سے نصیب ہوتی ہے اور نظام خلافت وہ جمعیت عطا کرتا ہے. خلافت سے تعلق ٹوٹ جائے تو پھر امتیں بکھر جاتی ہیں. بس جب بھی ایک امت دو فرقوں میں تبدیل ہو جائے یا تین یا چار یا پانچ فرقوں میں بٹ جائے اور ان میں سے کسی کا بھی خلافت سے تعلق قائم نہ ہو اور خدا کی رسی کو اس طرح نہ چمٹیں کہ گویا سب اکٹھے ہو گئے اور ایک ہاتھ پر جمع ہو گئے, تو در حقیقت قرآن کریم کے بیان کے مطابق ان کا حبل اللہ سے تعلق ٹوٹ جاتا ہے. اور حقیقت یہ ہے کہ خلافت کے سوا کوئی دنیا کا نظام جمعیت پیدا نہیں کر سکتا. فرقے تو آپ کو بہت سے دکھائی دیں گے مگر کسی فرقے میں بھی وہ جمعیت نہیں ہے جو نظام خلافت کے اندر آپ کو دکھائی دیتی ہے. بس خلافت راشدہ کے بعد آپ دیکھیں کہ کس طرح امت نے متفرق ہونا شروع ہو, امت بکھرنے لگی اور متفرق ہونے لگی, اور وہ جمعیت جو آپ کو خلاف خلفائے راشدین کے وقت دکھائی دیتی تھی وہ جب ایک دفعہ ٹوٹی تو پھر ٹوٹ کر بکھرتی چلی گئی اور ٹکڑوں پر ٹکڑے ہوتی چلی گئی. بس یہ بہت ہی اہم مضمون ہے اسلام کا, یعنی حقیقی اسلام کا, کہ خدا صاحب شریعت رسول سے تعلق باندھو, اس کی ذات سے بھی تعلق باندھو اور اس کی شریعت سے بھی, کیونکہ وہ عہد جو رسول سے صاحب شریعت رسول سے باندھا جاتا ہے وہ صرف یہ نہیں ہوتا کہ ہم اس شریعت کی اطاعت کریں گے جو تجھ پر نازل ہوئے, بلکہ یہ ہوتا ہے کہ اس شریعت کی بھی اطاعت کریں گے اور تیری بھی اطاعت کریں گے. بس صاحب شریعت نبی کے گزرنے کے بعد جمعیت کا تصور ہی نہیں پیدا ہو سکتا اگر خلافت جاری نہ ہو, ورنہ یہ ماننا پڑے گا کہ اس کے جانے کے بعد ہر شخص انفرادی طور پر حبل اللہ کو پکڑ لے اور یہی اس کے لیے کافی ہے. حالانکہ قرآن کریم فرماتا ہے یہ کافی نہیں, واعتصموا بحبل اللہ جمیعا, مل کر اکٹھے ہو کر تم نے حبل اللہ کو پکڑنا ہے. بس منطقی طور پر کوئی اور راہ دکھائی نہیں دیتی سوائے اس کے کہ نبوت کے بعد خلافت جاری ہو, اور جب خلافت ایک دفعہ بکھر جائے تو پھر دوبارہ نبوت کے ذریعے قائم ہوتی, خواہ وہ پہلی شریعت کی نبوت کا اعادہ ہو, نئی شریعت نہ بھی آئے مگر دوبارہ آسمان سے حبل اللہ اترتی ہے اور پھر دوبارہ جمعیت عطا ہوتی ہے, اس کے بغیر جمعیت میں نصیب نہیں ہو سکتی. پھر فرمایا وَذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ, دیکھو اس وقت کو یاد کرو جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے. فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ, یہ اللہ تھا جس نے تمہارے دلوں کو آپس میں محبت کے رشتوں میں مضبوطی سے باندھ دیا. فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا, تو یہ کیا عجیب معجزہ رونما ہوا کہ تم جو ایک دوسرے کے دشمن تھے ایک دوسرے کے بھائی بھائی بن گئے. وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ, اور تم ایک ایسے گڑھے کے کنارے پر کھڑے تھے جو آگ سے بھرا ہوا تھا. فَأَنْقَذَكُمْ مِّنْهَا, بس یہ اللہ تھا جس نے تمہیں اس گڑھے سے بچا لیا, اس کنارے کی حالت سے تمہیں ہٹا کر دور لے گیا. کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ لعلکم تہتدون, اسی طرح اللہ تعالیٰ اپنی آیات تم پر کھول کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ تم ہدایت پاؤ. اب اس دوسرے حصے میں یہ مضمون بیان فرمایا کہ تفرقہ لازماً آگ تک پہنچاتا ہے, آگ سے مراد لوگ عموماً یہ سمجھتے ہیں کہ جہنم کی آگ مراد ہے, مگر قرآن کریم کے محاورے سے ثابت ہے کہ آگ سے مراد خوفناک لڑائیاں بھی ہیں, اور صرف مرنے کے بعد کی آگ مراد نہیں ہے, بلکہ اس دنیا میں بھی جو ہر وقت مختلف جگہوں پر ہم قوموں کو آپس میں لڑتا دیکھتے ہیں, یا ہر وقت نہیں تو کبھی کبھی لڑتا دیکھتے ہیں, تو اس کی بنیادی وجہ تفرقہ ہے. اور جب تفرقہ شدت اختیار کر جائے تو ایسی قومیں لازماً پھر لڑائی کی آگ میں, حرب کی آگ میں جھونکی جاتی ہیں. یہ ایک مزید اپنی حالت کو پہچاننے کے لیے کسوٹی پیش کر دی. فرمایا اگر تم واقعی مسلمان ہو, اگر تم واقعی اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں داخل ہو اور حبل اللہ کو تھامے ہوئے ہو, تو یہ ناممکن ہے کہ تم آپس میں لڑ پڑو, یہ ناممکن ہے کہ تم آگ کی بھٹی میں جھونکے جاؤ, یعنی لڑائی کی بھٹی میں جھونکے جاؤ. اللہ نے تمہیں اس آگ سے دور کر دیا, یعنی حبل اللہ کے نتیجے میں تم اس کنارے سے دور لے جائے گئے, اور اگر جب تک تم اس کنارے پر کھڑے تھے کوئی تیز ہوا کا جھونکا بھی تمہیں اس میں دھکیل سکتا تھا, کوئی شریر دشمن تمہیں دھکا دے کر بھی اس میں گرا سکتا تھا. لیکن جو دور ہٹ جائیں کناروں سے, ان کو ایک جھونکا یا ایک دو چار دھکے تو اس آگ کے گڑھے میں نہیں گرا سکتے. اور پھر حبل اللہ کو جس نے مضبوطی سے تھاما ہوا, وہ تو اتنی دور نکل جاتا ہے آگ کے کناروں سے کہ کوئی دنیا کی طاقت اس کو آگ میں دھکیل نہیں سکتی. اس مضمون کو سمجھنے کے بعد آپ اس زمانے میں جو آج بدنصیبی سے مسلمانوں کی حالت ہے اس کی طرف واپس آئیں. ایران اور عراق میں جو جنگ ہوئی, 11 سال تک مسلمان ایک دوسرے کا خون بہاتے رہے. کیا اس آیت کریمہ کی روشنی میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ آگ کے کنارے پر نہیں کھڑے تھے؟ کیا اس آیت کریمہ کی روشنی میں کوئی انسان یہ کہہ سکتا ہے کہ انہوں نے مضبوطی سے خدا تعالیٰ کی رسی کو تھاما ہوا تھا اور جمیعاً وہ سب اجتماعی طور پر اس رسی سے چمٹے ہوئے تھے؟ بس یہ آیت محض ایک نظریاتی فلسفہ پیش نہیں کر رہی, بلکہ دنیا کی گہری حقیقتوں سے ہمیں آشنا کر رہی ہے. ایسی ٹھوس حقیقتیں ہیں جو جن سے انسان نظر بچا کے نکل نہیں سکتا, ایسی حقیقتیں ہیں جو قوموں کو گھیر لیا کرتی ہیں, اور خواب ان کو نظر انداز کریں ان کے نتائج سے آپ بچ نہیں سکتے. بس قرآن کریم کا یہ ارشاد کہ تقوی اختیار کرو اور تقوی کا حق اختیار کرو, یعنی تقوی اختیار کرو اور تقوی کا حق ادا کرو, اور ہرگز نہ مرو جب تک تم مسلمان نہ ہو, مسلمانوں پر لازم کرتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں اکٹھے ہو کر, ایک جان ہو کر خدا کی رسی کو مضبوطی سے تھام لیں, اور اس حالت کو اس طرح چمٹے رہیں کہ ایک لمحہ کے لیے بھی ان کا ہاتھ خدا کی رسی سے جدا نہ ہو, اور ایک دوسرے سے بھی جدا نہ ہو. یعنی ایک طرف خدا کی رسی کو تھاما ہوا ہو اور دوسری طرف وہ سب اکٹھے ہوں اور مل کر ایک ہی رسی کو پکڑا ہو. یہ وہ امت مسلمہ کی وحدانیت کا تعلق ہے, کا منظر ہے جو قرآن کریم کی اس آیت نے تفصیل سے کھول کر ہمارے ان آیات نے تفصیل سے کھول کر ہمارے سامنے پیش فرمایا. بدقسمتی یہ ہے کہ مسلمان جو قرآن کریم کو پڑھتے بھی ہیں تو مضامین پر گہرا غور نہیں کرتے. اکثر تو ایسے ہیں جو نہ پڑھنے کے اہل رہے نہ غور کرنے کے, مگر ان کے رہنما قرآن کریم کی آیات پڑھ کر ان کو اکٹھا کرنے کی بجائے ان کو ایک دوسرے سے دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں. یعنی ظلم کی حد ہے کہ قرآن کریم تو یہ تعریف فرما رہا ہے اللہ کی رسی کی کہ اس کو پکڑو اور اجتماعی طور پر پکڑو اور تم یقیناً ہر قسم کی آگ کے عذاب سے بچائے جاؤ گے. اگر تم لڑائی کے لیے تیار بھی بیٹھے ہوگے, ایک دوسرے کے گریبان پکڑنے کے لیے مستعد ہوگے, تو اللہ تعالیٰ اس رسی کی برکت سے تمہیں ایک دوسرے سے دور ہٹا دے گا, یعنی دشمنی کی حالت سے دور ہٹا دے گا اور پھر محبت کی حالت میں قریب کرے گا, اور اتنا قریب کر دے گا کہ تم اس کی نعمت سے بھائی بھائی بن جاؤ. کتنا حسین منظر ہے جو تقویٰ کے نتیجے میں پیدا کر کے دکھایا گیا ہے. اور اس کے برعکس آج مسلمان علماء قرآن کے حوالے دے دے کر منہ سے جھاگیں اڑاتے ہوئے ایک دوسرے کی نظر سے نفرت کی تعلیم دیتے ہیں. پہلے 11 سال تک دنیا نے یہ تماشا دیکھا کہ ایران قرآن کے حوالے سے عراقی کے قتل کی تعلیم دے رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ یہ کافر ہیں, ان کو مارو اور ان کو قتل کرو اور تم غازی بنو گے, اور اگر تم ان کے ہاتھوں سے مارے گئے تو تم شہید ہو گے. اور عراقی علماء اسی زور اور شدت کے ساتھ اہل عراق کو یہ خوشخبری سنا رہے تھے کہ اگر تم ایرانی کافروں کے ہاتھوں مارے جاؤ گے تو یقیناً جنت میں جاؤ گے, خدا کے نزدیک تمہارا مرتبہ شہداء کا مرتبہ ہوگا, اور اگر ان بدبختوں کو مارو گے تو ایک کافر کو واصل جہنم کر رہے ہوگے. یعنی یہ کوئی تقریریں اور ان کے خطبات ایسے نہیں تھے جو مخفی طور پر پیغام کی صورت میں لوگوں تک پہنچائے جا رہے ہوں. کھلم کھلا دنیا کے اخبارات میں یہ خبریں چھپتی تھیں, روزمرہ یہ اعلانات ہوتے تھے ان کے ریڈیو, ان کے ٹیلی ویژن, ان کے اخبارات, ان پروپوگنڈوں میں ہمیشہ منہمک رہے, یعنی 11 سال تک. اب آپ اندازہ کریں کہ یہ حبل اللہ ہے جس کی قرآن کریم تعلیم دیتا ہے. اب وہی عراق ہے جس کے ساتھ سارا عرب تھا, اور یہ جو اسلام اور غیر اسلام کی جنگ قرار دی جا رہی تھی اس نے مختلف روپ دھارے ہیں. کبھی تو یہ سنی اسلام کی شیعہ اسلام سے جنگ قرار دی گئی, کبھی بد کرداروں اور غاصبوں کی جو حقیقت میں اسلام سے مرتد ہو چکے تھے, ایمان والوں اور تقوی شعار لوگوں سے جنگ قرار دی گئی, کبھی اہل عرب کی اجمیوں سے جنگ بن گئی, اور جو بھی عرب ممالک ایران کے ساتھ عراق کے ساتھ اکٹھے ہوئے در حقیقت محض اسلام کے نام پر نہیں, کیونکہ ان کے شیعوں سے دوسری جگہ اسی طرح تعلقات تھے, بلکہ بہت سے شیعہ اکثریت کے ممالک بھی عراق کے ساتھ اکٹھے ہو گئے اس لیے کہ عرب تھے, اس لیے وہ جنگ عرب اور عجم کی جنگ بن گئی, اور اس طرح انہوں نے عراق کی حمایت کی لیکن نام اسلام کا استعمال کیا کہ ظلم ہو رہا ہے. ایک ایسا ملک جو حقیقت میں اسلام سے دور جا پڑا ہے وہ مسلمانوں اور عربوں پر حملہ کر رہا ہے, یعنی دورہ گنا کر رہا ہے. اور اب آپ دیکھ لیں کہ عالم اسلام, یعنی سنی عالم اسلام کہہ لیں یا عرب عالم اسلام, عین بیچ سے دو نیم ہو چکا ہے, اور بہت سے عرب مسلمان ممالک مل کر ایک بہت بڑے عراقی مسلمان ملک کے ایک مسلمان ملک عراق کے مقابل پر اکٹھے ہو گئے ہیں, اور وہ جنگ کی آگ بھڑکنے کو تیار بیٹھی ہے جس کے متعلق قرآن کریم فرماتا ہے کہ اس وقت تم آگ کے کنارے پر کھڑے تھے, ایک وقت تھا کہ تم آگ کے کنارے پر کھڑے تھے, اللہ تھا جس نے تمہیں اس سے بچا لیا. بس ابھی اس آگ کے گڑھے میں یہ پڑے نہیں ہیں, لیکن اگر قرآن کریم پر ان کا ایمان ہے اور اس آیت کا مطالعہ کرتے ہیں تو اس کے حوالے سے میں ان سب سے عاجزانہ التجا کرتا ہوں اور بشدت التجا کرتا ہوں کہ خدا کے واسطے اس آیت کے درس دیں آج کل اپنے مساجد میں, اپنے ریڈیو پر, اپنے ٹیلی ویژنز پر, اپنے اخبارات میں, اپنے ملکوں کے باشندوں کو بتائیں کہ قرآن کریم تم سے کیا توقع رکھتا ہے. اور اگر تم لڑ پڑے تو پھر ہرگز تمہاری موت اسلام کی موت نہیں ہوگی. قرآن سچا ہے, تمہارے دعوے جھوٹے ہو سکتے ہیں. یہ ناممکن ہے کہ قرآن جھوٹا نکلے اور تمہارے دعوے سچے ہوں. بس ایسی موت جو افتراق کے نتیجے میں, لڑی جانے والی جنگوں کے نتیجے میں وارد ہوتی ہے, اسے شہادت قرار دینا قرآن کریم کی شدید گستاخی ہے. یہ تفرقے کی موت ہے. اور قرآن کریم فرماتا ہے لا تفرقو, ہرگز تفرقہ اختیار نہیں کرنا, خدا کی رسی کو اکٹھے مضبوطی سے تھامے رکھو. اور یہی وہ چیز ہے جو تمہیں جنگوں کی ہلاکتوں اور جنگوں کے عذاب سے بچا سکتی. بس تمام دنیا میں احمدیوں کو مسلمانوں کی توجہ اس طرف مبذول کروانی چاہیے کہ تمہاری ہلاکتوں, تمہیں ہلاکت سے بچانے کا نسخہ قرآن کریم کی ان آیات میں ہے جو جن کی میں نے ابھی تلاوت کی ہے. ان پر غور کرو, خدا کا خوف کرو, اور مسلمان مسلمان کی گردن کاٹنے سے اپنے ہاتھ کھینچ لے, کیونکہ نہ مقتول کی موت اسلام کی ہوگی, نہ قاتل خدا کے نزدیک غازی ٹھہرے گا, بلکہ ایک مسلمان کو قتل کرنے والا قرار دیا جائے گا. اور اگر اس قتل میں غیر قوموں کو بھی وہ اپنا شریک کر لیں, غیر مسلموں کو بھی آواز دے کے بلائیں, آؤ اور ہمارے بھائیوں کو کی گردنیں اڑانے میں ہماری مدد کرو, تو پھر یہ اور بھی زیادہ بھیانک شکل بن جاتی ہے. بس دعاؤں کا تو وقت ہے ہی, کیونکہ دعاؤں کے بغیر دلوں میں دلوں کے قفل کھل نہیں سکتے. محض نصیحت کی کنجی سے دل نہیں کھلا کرتے جب تک خدا تعالیٰ کی طرف سے توفیق نصیب نہ ہو. بس دعائیں بھی کریں اور کوشش بھی کریں, اور مسلمانوں کی توجہ بار بار ان آیات کریمہ کی طرف مبذول کرائیں, اور ان کو بتائیں کہ اسی میں تمہاری زندگی ہے اور اس سے روح گردانی میں تمہاری موت ہے, لیکن ایسی دردناک موت ہے جس کے متعلق قرآن کریم کی آیت گواہی دے گی کہ جب تم مرے تھے تم تقویٰ کا حق ادا کرنے والے نہیں تھے, جب تم مرے تھے تو اسلام کی حالت میں نہیں مرے. بس مسلمان کہلا کر ساری زندگی اسلام کے اوپر چلنے کی کوشش کرتے ہوئے, اور اب بظاہر اسلام کے نام پر جان دینے کے باوجود اگر یہ بدنصیب انجام تمہارا ہو کہ خدا کا کلام تم پر گواہ بن کے کھڑا ہو جائے, اے ایمان کی باتیں کرنے والوں, اے تقویٰ کی باتیں کرنے والوں, اے اسلام کی باتیں کرنے والوں, خدا کا کلام گواہ ہے کہ نہ تم نے ایمان کا مزہ چکھا ہے, نہ تم تقویٰ کا معنی جانتے ہو, نہ تم اسلام کی بات کرنے کا حق رکھتے ہو, کیونکہ مارنے والوں کی زندگی بھی خدا کے نزدیک ایک مردود زندگی بن جائے گی, اور مرنے والوں کی موت بھی خدا کے نزدیک ایک قابل رد موت ہوگی. بس بہت ہی خطرناک وقت ہے جو ہم اپنی آنکھوں کے سامنے کھڑا دیکھ رہے ہیں. تمام دنیا میں ایک ہی جماعت ہے جو خدا تعالیٰ کی خلافت کی رسی سے وابستہ ہے, اس حبل اللہ سے وابستہ ہے جس نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی شریعت سے عہد وفا باندھ کر اکٹھے ہو کر ایک ہاتھ پر جمع ہو کر اس آیت کے مضمون کا حق ادا کر دیا, اور حبل اللہ کو جمیعن اجتماعی طور پر چمٹ گئے. بس آپ نہ صرف یہ کہ آپ چمٹے رہیں بلکہ دوسروں کو بھی نجات کی دعوت دیں اور بلائیں اس رسی کی طرف جو زندگی کی واحد ضمانت ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے, اور اللہ تعالیٰ سننے والوں کو بھی توفیق عطا فرمائے کہ وہ اس مضمون کو سمجھیں اور اس پر عمل کریں, اور یہاں سے اپنی زندگی کا آب حیات حاصل کریں, کیونکہ اس کے سوا زندگی کا کوئی اور ذریعہ باقی نہیں رہا. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر